پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، یعنی قرآن، نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، یعنی جبریل امین، امانت دار، علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جو خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، بلسان عربی مبین، یہ صاف صاف عربی زبان میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یعنی اس کی جو تعلیمات ہیں اور مین جو اس کے لیسنز ہیں وہ پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید کی فضیلت بیان ہوئی ہے، قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، مجھے اور آپ کو بنایا، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ پھر یہ ساری کتابیں جو نازل ہوئیں ان میں سب سے افضل ہے، فرشتوں میں جو سب سے افضل ہیں جبریل امین وہ اسے لے کر اترے ہیں، اس ہستی پر اتری ہے جو مخلوق میں سب سے افضل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بھی بدن کے سب سے افضل حصے میں اتری ہے، اور وہ ہے دل، علی قلبک، اور پھر زبانیں جتنی بھی ہیں ان میں سے سب سے بہترین زبان میں اتری ہے، جس میں کمیونیکیشن بہت باریکی کے ساتھ خوبصورت طریقے سے ہوتی، مدعا بہت اچھے طریقے سے بیان کیا جاتا، جس کے اندر بہت وسعت ہے اور بہت وضاحت بھی ہے، ہر ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ ہیں، مثلا مہینے کی جو راتیں ہیں تو ہر رات کا ایک الگ نام ہے، اسی طرح اور بھی اس کی بہت سی خصوصیات ہیں اس زبان کی، جس کو اس کتاب کے لیے چنا گیا کہ سب سے افضل، فصیح اور وسعت والی زبان۔ جس شہر میں نازل ہوئی مکہ، وہ ام القریٰ ہے، سب بستیوں کی ماں۔ جس رات میں نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوئی رمضان، وہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ اور جس امت کو دی گئی وہ بھی سب سے افضل ہے، کنتم خیر امتن، اور جو اس کو پڑھے اور پڑھائے وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو اس کی خدمت کرے، اس کو پھیلائے، اس سے لوگوں کو متعارف کرائے، وہ بھی افضل ترین کام کرتا ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں، خواہ بول کے یا کسی بھی طرح مدد دے کے، جان سے، مال سے، کسی بھی طرح جو ایفرٹ لگائے، نیت اس کی اس کتاب کی خدمت ہو تو اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور ایک اور خصوصیت یہ بھی بتائی گئی کہ یہ اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے، اس کا ذکر وہاں بھی ہے، اور کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یعنی جو علم والے ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کے سناتا تب بھی یہ مان کے نہ دیتے، اس طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، نہ ماننے والے نہیں مانتے، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ اشارے کافی ہیں اس کی فضیلت کے لیے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، یعنی موت کے وقت، پھر جب وہ بے خبری میں ان پہ آ پڑتا ہے اس وقت کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی، تو یاد رکھیے اس وقت جو ہمارے پاس مہلت وقت زندگی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنے لیے کچھ کر جائیں۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے، اتنی بہترین کتاب جو ہدایت دیتی ہے یہ شیطانوں کا کلام نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، ان سے تو محفوظ کیا گیا ہے اس کتاب کو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے، ورنہ فتکون من المعذبین، ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ شرک اتنی بڑی بلا ہے، کوئی بھی شرک کرے وہ چھوٹے گا نہیں، اس لیے بہت محتاط ہو جائیں اس معاملے میں، شرک کی تفصیلات کو جانیں، اس کے لیے علم حاصل کریں۔ فاعلم انہ لا الہ الا ہو، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے۔ سبحان اللہ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں باقی مومن، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت عاجزی کا، ہمبل۔ اللہ کے رسول سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ انسانوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول کو یہ حکم ہے تو عام لیڈرز کو کیا حکم ہوگا کہ وہ اپنے فالوورز اور اپنی ٹیم کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، کس طرح لوگوں سے کیسے پیش آئیں؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مقام دے تو ہم اس کو اتھارٹی سمجھ کر لوگوں کے لیے قاہر و جابر بن جائیں اور ان کی زندگی جہنم کر دیں۔ فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ یعنی آپ اپنے اخلاق کو نہیں خراب کریں گے، جو مانتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، جو نہیں مانتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور بد اخلاقی اس کی ضرورت نہیں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کیجئے، الذی یراک حین تقوم، جو اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں، یعنی سو کر اٹھتے ہیں یا لوگوں کو بات بتانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نقل و حرکت پر بھی نگاہ رکھتا ہے، یعنی جب آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کا رب آپ کو دیکھتا ہے، تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، لوگوں کے بیچ میں بھی دیکھتا ہے، عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطانوں کی باتیں کیوں ہیں اور شیطان قرآن لے کر نہیں اترے۔ اصل میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ وحی کے اترنے کو کس سے تعبیر کرتی تھی؟ کہ یہ شیطان لے کر آتا ہے، کہ تمہارا شیطان آج تم پر نہیں آیا، یعنی کوئی نئی بات نہیں سننے کو ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پہ اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء، کیونکہ آپ کو کہا جاتا تھا نا کہ آپ شاعر ہیں، فرمایا رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر وادی میں وہ بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ یعنی شعراء میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، شاعری کو بری چیز نہیں ہے، اگر شاعری میں اچھا میسج دیا جائے تو وہ نثر کے مقابلے میں جلدی اثر کرتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، تو اچھے شاعر کی خوبی کیا ہے؟ نمبر ایک ایمان لانا، نمبر دو نیک کام کرنا، خود با عمل ہو، اور نمبر تین اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، زیادتی نہیں کی۔ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، اور ظلم کرنے والوں کو جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ظلم چاہے زبان سے ہو کسی پر، یا ہاتھ سے، یا کسی اسلحے سے، ظلم ظلم ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، کسی کا کوئی مقام ہے اس کو وہ مقام نہ دینا، کسی کا مال ہے وہ نہیں دینا، کسی کا کوئی اور حق ہے وہ اس کو نہ دینا۔ تو جو بھی ظلم کرے تو یاد رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، یعنی قیامت میں پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو وہاں کے نور کے لیے انسان کو اچھے کاموں کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے جتنے جس کے اچھے کام ہوں گے اس کا نور اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ سورۃ النمل،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ہدى وبشرى للمؤمنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ کتاب مبین یعنی اپنی بات کو خوب واضح کر دینے والی کتاب۔ ہدایت اور بشارت، خوشخبری ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں، ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، یعنی وہ اپنی دنیا کی کارگزاری پر بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑے کامیاب لوگ ہیں، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ یہ اس وقت کا وقت ہے جب مدین میں کئی سال گزار کے واپس مصر کی طرف جا رہے تھے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر۔ وہاں جو پہنچے تو ندا آئی، آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا رب، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، تب ہی خوف آ گیا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جتنا بڑا چیلنج تھا فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے اللہ کی طرف، اتنی ہی بڑی تیاری بھی کی گئی اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ٹرین کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست اپنی نگرانی میں ان کو اس سے مانوس کیا جو معجزہ انہیں دے کے بھیجا جانا تھا۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب آپ کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہوں تو اس کے لیے تیاری کر کے جائیں، صرف ایک جوش میں آ کے کوئی کام نہیں شروع کر دیں، پلاننگ کرنی چاہیے، ٹریننگ لینی چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی اللہ کی مدد تو ہے لیکن اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں شکر ادا کرنے کے۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی کیسی کیسی مدد کرتا ہے اور کس کس طرح کا علم عطا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک علم تھا پرندوں کی زبان جاننا، تو کہاں انسان کو پھر تبلیغ کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر جہاں کی زبان نہ آتی ہو تو کیا کرنا چاہیے، زبان سیکھنی چاہیے۔ اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی صرف انسانی لشکر نہیں، پرندے اور مختلف طرح کی چیزیں ان کے کنٹرول میں تھیں۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہی ہے کہ وہ تو لا علمی میں آ جائیں گے اور تمہاری شامت آ جائے گی، تو خود اپنا بچاؤ کرو، کسی کو بلیم کرنے کے بجائے اپنی حفاظت خود کرو، نکل چلو یہاں سے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس کی بات پہ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، یاد رکھیے انبیاء کا مسکرانا اور ہنسنا مسکرانا ہی ہوتا تھا، وہ کہہ کے نہیں لگاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی بھی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں، گھر کی گواہی ہے یہ، کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا قبضہ نظر آ جائے، بلکہ آپ مسکرایا کرتے تھے. تو یاد رکھیے، پھر ریمائنڈر ہے، مسکرانا صدقہ ہے، اس صدقے سے پیچھے نہ رہے. تو وہ چونٹی کی بات سمجھتے تھے. آپ سوچئے کتنی قوت تھی پھر ان کے پاس، چونٹی کی آواز کیسے سنی ہوگی اور اس کی بولی کو سمجھنا. اور سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ بتاتے تو یقین نہ آتا، لیکن بالکل سچی اور یقینی بات ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا زبردست علم دیا تھا. اور اب تو انسان نے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں نا کہ جو اتنی ہلکی اور خفیف آوازوں کو وہ سن پاتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا کہنے لگے اس نعمت کو پا کر، قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر. سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کی طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اختیارات دیے تھے، بلکہ کہیں زیادہ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود شکر گزاری، نیک اعمال کی تمنا اور نیک بندوں کی صحبت کی طلب اور دعا کہ اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے. خود اتنے نیک ہیں، اتنی قابلیت. آج آپ دیکھیں اگر کسی شخص کو دو تین زبانیں آتی ہیں تو کیا تکبر آ جاتا ہے اس میں. وہاں پرندوں کی بولیاں، چیونٹیوں کی زبان سمجھ رہے ہیں اور ہمبل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ مجھے قابو میں رکھ کے میں شکر گزار بندہ رہوں ان نعمتوں پر. ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اور اپنے آپ کو بڑا نیک نہیں سمجھتے ہو، کہتے ہیں ہمیں صالح کمپنی دے، ہمیں نیک لوگ دے. اور ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے، میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. سبحان اللہ، اتنے بڑے حکمران اور اتنے چھوٹے سے پرندے کی غیر حاضری بھی نوٹ کر لی. کس طرح اپنی رعایا کا حال جانتے تھے اور خیال رکھتے تھے، آج کون ہے کون نہیں. ہم بھی دین کا کام کرنے چل پڑتے ہیں لیکن اپنے ساتھیوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، یا یہ کہ اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر کیوں ہے. کیونکہ یہاں تو وہ اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام پر کیوں نہیں آیا، اسے تو یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ کہاں چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کتنا خوف تھا اپنی ذمہ داری کا. کہتے تھے کہ اگر بکری کے ایک بچے کو بھی دریائے فرات کے کنارے ایک بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کا انتظام کیوں نہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امارت امانت ہے، یعنی یہ ذمہ داری کسی کو دی جائے امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی ہے، سوائے اس کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس بارے میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ بے شک امیر مشقت کے دروازے پر ہوتا ہے مگر جس کو اللہ عز و جل بچا لے. یاد رکھیے، کم لوگوں پر امیر سے بھی سوال ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کو رعیت کا خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ حاکم بناتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس کرے گا کہ اس نے اللہ کے احکامات کو وہاں ضائع کیا یا پھر ادا کیا، قائم کیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی اس سے پوچھے گا. عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر کے بچوں پر اور گھر والوں پر، مرد بھی ذمہ دار ہے. مسلمانوں کے اندر یہ احساس ذمہ داری ہر سطح پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسے کام کی ذمہ داری قبول کی جس کا وہ اہل نہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے. یعنی ذمہ داری لیں لیکن پھر اس کو صحیح طور پر ادا بھی کریں. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا. اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی. یاد رکھیے، پرندوں کو بھی پتا ہے کہ سجدہ کس کے آگے کرنا ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، یہ ہے اللہ کا تعارف، اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ تحقیق لازم، کوئی خبر لا کے دے تو اس کی تحقیق کریں، یہ لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے، فوراً ہی کسی ایک طرف کی خبر پر ایکشن نہ لے لیں۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ بولی اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور وہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے خط کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ بسم اللہ کے بعد اپنا نام لکھتے تھے، تابعین کے اندر بھی یہی طریقہ جاری رہا، یعنی خصوصاً جو اہم خط ہوتے ہیں ان کے شروع میں بسم اللہ ضروری ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ان کے اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ مختلف تھا، یہ خط کے ذریعے، یعنی کبھی پیغمبروں نے ایک لیکچر کی شکل میں یا خطبے کی شکل میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور کبھی لکھ کر پیغام بھیجا، جیسی جیسی سچویشن ہو، دعویٰ سچویشنل ہوتی ہے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ اچھے لیڈر کی پہچان مشورے سے کام، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی صلح صفائی اور آپس کی ہمانگی مفاہمت بہتر ہے لڑائی جھگڑے سے، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کے پلٹتے ہیں۔ بہت سمجھدار تھی۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہے۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، کام کرنے کے لیے دو خاص صلاحیتیں، قوت اور امانت، کام کرنے کا یارہ بھی ہو، کام آتا بھی ہو اور کر بھی سکتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت دار ہو، ڈیوٹی فل ہو۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ یہاں علم و حکمت کا قوت پہ غلبہ یہ نظر آتا ہے، یعنی یہ مناظرہ جو تھا یا یہ گفتگو جو تھی جنوں میں سے ایک عفریت اور اس شخص کے بیچ میں ہوئی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان علم و حکمت سے وہ کام کر سکتا ہے جو محض قوت سے نہیں کر سکتا، یعنی ایک کام کے لیے بہت قوت بھی نہیں درکار ہوتی بعض اوقات، وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ ہوتی ہے حکمت کہ مقصد حاصل ہو جائے اور اس کے پیچھے کچھ نقصان بھی نہ ہو اور بہت بڑی قوت بھی نہ لگانی پڑے۔ اور علم ہر حال میں فائدہ دیتا ہے انسان کو، اس لیے اس کا خود سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، اس کے لیے کوشش کرنا صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے۔ اب ہوا کیا، وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا کے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ نہیں کہا یہ میری طاقت، یہ میرے لشکر اور میرے ساتھ ایسے ایسے علم والے لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، کوئی تکبر نہیں. کہا یہ رب کا فضل ہے. اور یہ فضل کیوں؟ اس کو آزمائش سمجھا. لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے. اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بنتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں. جب بھی اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پا کے یہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسه، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، ورنہ جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بڑا ہے. قال نکرو لہا عرشہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، یعنی تھوڑا تبدیل کر دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں یہ گویا وہی ہے. پہچان گئی، بہت محتاط جواب ہے، بہت سمجھدار خاتون لگتی ہیں، کوئی جلد بازی نہیں، سوچ سمجھ کے. قالت کأنہ ہوا، گویا یہ تو وہی ہے. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا. یعنی ہم آپ کی بات کو سمجھ گئے، آپ نے جو میسج ہمیں بھیجا تھا ہم نے اس کو مان لیا. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، ماحول کا اثر تھا، ورنہ وہ خود اچھی تھی. تو بہت دفعہ کیسا ہوتا ہے کہ انسان صرف وہی کر رہا ہوتا ہے جو وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں سوچتا، لیکن جب خیر کی بات، اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میں کیا کر رہا تھا، سچ تو یہ ہے، اور وہ اپنے طریقے پھر اللہ کے حکم کے مطابق بدل لیتا ہے. اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو، یعنی سلیمان علیہ السلام کے محل میں. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا زبردست خوبصورت محل تھا ان کا. اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے، محتاط خاتون. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں اپنے نفس پہ بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، مسلمان ہو گئی. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، آپس میں جھگڑنے لگے. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پہ رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا، منحوس سمجھتے ہیں. یہ کیسے کیسے الزام، کتنی دل دکھانے والی باتیں. اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ تم تو بڑے منحوس ہو اور جب سے تم نے یہ کام شروع کیا ہے بڑے اختلافات شروع ہو گئے ہیں، تو ہمارا دل کتنا چھوٹا ہو جائے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے. انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کے عہد کرو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پہ شب خون ماریں گے، رات کو اٹیک کریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پہ موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں. یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو، سب کے سامنے برے کام کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی، یعنی پتھروں کی بارش، وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ ان سے پوچھئے اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج آپ کو ایک کتاب دی گئی ہے نا، قرآنی اور مسنون دعائیں، ذرا نکال لیجئے، تھوڑی سی دعا مانگتے ہیں، اس کی مسنون دعائیں نکالیے۔ قرآنی دعائیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو معلوم ہی ہوتی ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں تو وہ آ ہی جاتی ہیں، تو مسنون دعائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت کی دعائیں ہیں، یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار، کہ سونا بھی ہمارا عبادت بن سکتا ہے اگر ہم صحیح طریقے پر کریں۔ یہ کارڈ بھی ہے اور یہ کتاب بھی ہے، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نرمی کے بارے میں ایک کتاب ہے، نرمی کی اہمیت پر، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ نماز کی دعائیں بھی ہیں، رکوع کی دعائیں، قومہ کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، دعائیں استفتاح، تو یہ دعائیں بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اپنی نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، جاتے ہوئے آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ دعا ہے، اللہم فقہنی فی الدین۔ جب آپ یہ پڑھیں تو دعا کی نیت سے پڑھیں کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، محض الفاظ نہیں دہرانے۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا کر۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اور یہ شب قدر کی دعا ہے، لیلۃ القدر کی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا، یعنی ہر معاملے میں مجھے صحیح بات سمجھ آ جایا کرے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اللہم انی اسألک الہدى والتقى، والعفاف والغنى، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم آت نفسی تقواها، وزکیہا، انت خیر من زکاہا، انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دین و دنیا کے سارے کاموں کو درست فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کتاب کل بھی ساتھ لائیے انشاءاللہ، اب اگلے دنوں میں ہم روز اس کو پڑھتے جائیں گے تاکہ قرآن کے بعد جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.